إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میرے دینی بھائیو اللہ رب العالمین لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے ہدایت اگر کہیں سے ملتی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ایک انسان کو سیدھا راستہ بتائے اور اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو انسان کے دل میں اس ہدایت کے لیے قبولیت پیدا کرے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان علینا للہدا ہدایت ہمارے ہی ذمہ ہے ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو رہبری دیں ہدایت دیں اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین کہ اے نبی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جسے چاہو اسے ہدایت مل جائے بلکہ یہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والے یعنی ہدایت کے حقدار لوگ کون ہیں ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت وہ ہے کہ ایک انسان کو راستہ دکھایا جائے کس راستے میں ہدایت ہے کس راستے میں نجات ہے کس راستے میں جنت ہے کس راستے پر چل کر اللہ کی رضا ملتی ہے ایک ہدایت یہ ہے کہ انسان کو بتایا جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے حق اس پر واضح کیا جائے کیا اچھا ہے کیا برا ہے دوسری ہدایت یہ ہے کہ اس انسان کے اندر اس ہدایت کے لیے قبولیت اور اس پر استقامت اس کو پیدا ہو کہ وہ اس ہدایت پر جمع رہے آگے بڑھتا رہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو یہ دونوں ہدایتیں اللہ کے ذمہ ہیں کہ اللہ ہی ہے جو انسانوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے اور غلط راستوں میں اور سیدھے راستے میں کیا فرق ہے سمجھاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلنا سمیعا بصیرا کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کر دیا ہے مرد اور عورت کا نطفہ اس سے مل کر ایک انسان بنا ہے ہم اس کو ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہم نے انسان کو راستے کی رہبری دے دی ہے اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرا بن کے جیے ہدایت اللہ کی طرف سے دے دی جا چکی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے دیا جاتا ہے کوئی آدمی اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نہ انسان کی عقل اس کے لیے پیمانہ ہے نہ معاشرہ اور سماج اس کے لیے پیمانہ ہے نہ لوگوں کی کثرت اور قلت اس کے لیے کوئی وزن اور ترازو ہے نہ ماں باپ اس کے لیے کوئی بنیاد ہے بلکہ اصل بنیاد اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے راستے کی ہدایت دے دی ہے اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرا بن کے جیے چاہے تو وہ شکر گزاری والا راستہ صراط مستقیم چنے چاہے وہ ناشکری والا شیطان کا راستہ چنے جو گمراہی کی طرف اور جہنم کی طرف جاتا ہے تو اللہ ہی ہے جو انسان کو ہدایت دیتا ہے اب ایک آدمی اگر اللہ کی رہبری چھوڑ کے اپنے دل سے کہیں اور سے رہبری لینا شروع کرے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں گمراہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی راستہ چلنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ کی رہبری کے بغیر ایک آدمی اللہ کو نہیں پا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کو سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز میں ہر رکعت میں اس بات کا مطالبہ، دعا اور اللہ سے مدد مانگنے کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ ہم مدد مانگیں تو کیا مانگیں۔ ہم سورۃ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں۔ اللہ سے استعانت مدد طلب کرنے کے سلسلے میں اللہ نے آگے فرمایا کہ کیا مانگنا چاہیے واقعی مانگنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، کہ واقعی مانگنے کی کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے۔ کون سی ہدایت؟ صراط مستقیم کی ہدایت، اس لیے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور راستے ہیں لیکن وہ اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے راستے نہیں ہیں، وہ شیطان اور نفس اور گمراہی کے راستے ہیں۔ ان راستوں میں چلنے والا آدمی کہیں پہنچ سکتا ہے لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ نجات کو نہیں پا سکتا ہے۔ لہذا بنیادی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالی کی خصوصیات میں سے، خصائص میں سے، اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ اللہ تعالی ہی ہے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو ہدایت دے، اور بندوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالی کی رہبری کو قبول کریں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ تعالی فرمایا کہ تم اسی علم کی، اسی چیز کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو چھوڑ کر تم اپنے سرپرستوں کی پیروی اختیار نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ اگر اتباع کرنا ہے تو اس علم کی اتباع کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ ہدایت وہی مقبول ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ پھر سماج کوئی راستہ بتائے، معاشرہ مل کے لوگ کوئی راستہ بنا لیں کہ یہی چیز ہے جس پہ ہم کو چلنا چاہیے، اسی میں نجات ہے۔ اگر لوگ کوئی راستہ بنا لیتے ہیں تو چاہے لوگوں کی کثرت اس پر جمع ہو جائے، اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت ضروری نہیں ہے۔ لوگوں کا بنایا ہوا قانون، لوگوں کے بنائے ہوئے راستے، لوگوں کے بنائے ہوئے طور طریقے اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوں ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے جو راستہ دیا ہے اسی میں نجات ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وہ زندگی کون سی زندگی ہے جو اللہ کے ہاں پیمانہ ہے قبولیت کے لیے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں روشنی پائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی طرف آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جس کو دیکھ کر ہم اپنی اصلاح کریں، کوئی ہو جو جس کو دیکھ کر ہم ایسا بنے کہ اللہ کے ہاں بھی مقبول بن جائیں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے اوصاف اور آپ کی صفات اور آپ کی زندگی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سنت ہے وہ آدمی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آزاد ہو کر، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار، خوبصورت، صحت مند، کتنا ہی بڑی ڈگری والا کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نزدیک ایسا آدمی کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ قیمت اس کی بنتی ہے اتباع سے، ایک آدمی کی قیمت اتباع سے بنتی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی سنتیں اگر ہیں، تو یہ آدمی اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ جس قدر زندگیوں سے سنتیں نکلتی چلی جاتی ہیں آدمی اللہ کے نزدیک اتنا بے قیمت ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ایک سنت کا نکلنا دوسری سنت کے نکلنے کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. زندگی سے جب دین نکلنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک بہاؤ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے نہیں پھر تیزی بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. آپ برتن میں ایک قطرے کے لیے ایک سوراخ کرتے ہو لیکن وہ معاملہ ایک سوراخ پر ختم نہیں ہوتا ہے. ایک بار اس برتن میں سوراخ ہو گیا پھر قطرہ 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 پورا برتن خالی ہو جاتا ہے. لہذا زندگیوں سے سنت نکلنے کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر ایک ایک کر کے زندگی سے سنتیں نکلتی چلی جاتی ہیں اور وہ آدمی اخیر میں جب رہ جاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. سنتیں ہمارے لیے حفاظت ہیں، ہمارے دل کی حفاظت ہے، ہمارے دین کی حفاظت ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، ایک ایسی بات بتائی جس سے اللہ کے تقرب اور اللہ تعالی کی محبت کے پانے کا ذریعہ ہم کو بتایا گیا ہے. دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی محبت کا قاعدہ بیان کیا ہے. ایک آیت میں بتلایا کہ اللہ تعالی کا محبوب کون ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ اللہ تعالی کا محبوب کون نہیں ہے. ایک آیت میں اللہ نے بتلایا کہ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ اللہ تعالی کی محبت سے محروم ہونے کا راستہ کون سا ہے، وہ کیا کام ہے جس کے کرنے سے آدمی اللہ کے نزدیک نفرت کے لائق بن جاتا ہے. دو لگاتار آیتیں قرآن کریم کی ہیں، ان دونوں میں اللہ تعالی نے اپنی محبت کا قاعدہ بیان کیا ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ پہلی آیت ہے. اے نبی آپ کہیے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سے محبت کرتا ہے بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور اللہ تعالی اس پر رحمت بھی کرتا ہے. محبت، مغفرت اور رحمت. آپ سوچئے کہ دنیا میں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کو شر سے، مصیبت سے بچاتا ہے. آپ خود اپنے محبوب کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ اولاد سے محبت، بھائی سے محبت، بیوی سے محبت، رشتہ داروں سے محبت. جس سے بھی جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے تکلیف نہیں ہونے دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے خیر کو آسان کرتا ہے، شر سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی نصرت بھی کرتا ہے. اللہ نے دنیا میں محبت کا وعدہ کیا ہے کہ نبی کی سنت کی اتباع زندگی میں آئے گی، اللہ کی محبت دنیا میں آئے گی، دنیا میں اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہوگی. دو، اس کے گناہوں کی مغفرت اس کو ملے گی. جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں سے ہوئے اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ پکڑا جا سکتا ہے، اس کی سزا اس کو مل سکتی ہے. تین، اللہ کی رحمت اس کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دنیا اور آخرت میں اس کو حصہ ملے گا. تو ان تینوں چیزوں کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کس چیز پر کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، کسی اور چیز پہ نہیں کیا ہے. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، اور بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کی مغفرت اس کی رحمت کا تقاضا ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کس چیز پر رکھا ہے؟ ظاہر بات ہے مغفرت گناہوں کی مغفرت ہوگی، لیکن اس مغفرت کے حاصل کرنے کے لیے بھی آدمی کو چاہیے کہ اس کی زندگی میں اتباع سنت ہو. آپ اس آیت پر غور کریں کہ آدمی سوچتا ہے میں آزاد جیوں، گناہ کروں، نبی کی سنتیں چھوڑوں اور منمانی طریقے پہ زندگی گزاروں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا وعدہ اور محبت کا وعدہ، نیک آدمی کے لیے محبت ہے اور برے آدمی کے لیے مغفرت ہے، ظاہر بات ہے نیک آدمی کے لیے محبت ملے گی اور گناہگار کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ اب دونوں کا وعدہ کس پر ہے؟ کہ محبت کا وعدہ کس کے لیے ہے، مغفرت کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ دونوں وعدے اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ میں۔ اگر چاہتے ہو کہ قرب ملے اللہ کا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ نیک آدمی ہے، آگے بڑھنا ہے اس کو، اور اللہ کا قرب چاہیے اور محبت اللہ کی چاہیے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اور کوئی آدمی برا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے لیے بھی راستہ کون سا اختیار کرنا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو محبت و مغفرت دونوں کے حصول کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا برعکس معاملہ بیان کیا ہے۔ وہ کون آدمی ہے، وہ کون بدقسمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے؟ کیا وہ غریب آدمی ہے؟ کیا وہ بدصورت آدمی ہے؟ کیا وہ ان پڑھ آدمی ہے؟ کیا وہ بے ڈگری آدمی ہے؟ وہ کون آدمی ہے؟ وہ جس کا بینک بیلنس نہیں ہے، وہ جس کو لوگ شمار نہیں کرتے ہیں، وہ جس کے جنازے میں لوگ کم ہوتے ہیں، کون آدمی ہے جو اللہ کی رحمت، محبت اور مغفرت سے محروم ہوتا ہے، بلکہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے نبی آپ یہ بھی بتا دو، اطیع اللہ والرسول، اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ قل اطیع اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر تم، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ آپ بتائیے، یہاں پر اللہ نے دو باتیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے بتایا کہ تم اتباع کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ محبت کرے گا، اور دوسری آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول کی مان کے جینا پڑے گا، من مانی نہیں، رب کی طرف سے آئے ہوئے علم کو ماننا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے حکم کو ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانتے ہیں، پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے، کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ نے فوراً کفر کا ہی فتویٰ دے دیا پہ، کہ وہ آدمی جو اللہ اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے پھر بھی قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرما کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے، انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو دو چیزیں زندگی میں انسان سے مطلوب ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی، احکام کی تعمیل اس کی زندگی میں ہو، دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا علم دو طرح کا ہے، ایک آپ نے کہا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، آپ نے زبان سے اپنی بتایا، یہ آپ کے احکام اور اقوال ہیں، اس کو بھی ماننا ضروری ہے، اس کی تعمیل ضروری ہے۔ دو آپ نے کہا نہیں، آپ نے کیا، ایمان والا اس کی زندگی میں یہ بھی ہو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میں کروں گا، اور جو آپ نے کیا وہ بھی میں کروں گا، کہ آپ کے قول و عمل دونوں کی پیروی ہونا چاہیے۔ اسی لیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دلیل بتایا کہ تم کو نبی کی عمل کی پیروی کرنی پڑے گی تو اللہ محبت کرے گا، اور دوسری آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو نبی نے بتا دیا کرنے کے لیے کہا تم نہیں مانتے ہو، تو پھر اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل دونوں دلیل ہیں، زندگی میں دونوں کی تابعداری ہونا ضروری ہے۔ پھر اب اگر نبی کے عمل کے مقابلے میں کسی عمل کو دلیل بناتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ نبی کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے ہاں مقام نہیں پا سکتا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، آئیے ہم دونوں کی ایک ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن وہ جو انکار کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی کا اگر انکار کر دے تو امتی کہاں سے ہوا ہو؟ یہاں یہ نہیں ہے کہ نبی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہاں وہ آدمی نہیں ہے، یہاں کون آدمی ہے؟ صحابہ نے اسی لیے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ ابن حبان کے الفاظ اور واضح ہیں، ابن حبان کی روایت میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ومن یابا ان یدخل الجنہ، اے اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ یعنی کم سے کم عقل آدمی کی ہو اور وہ واقعی وہ جنت پر ایمان رکھتا ہو، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ایک عام مسلمان بھی چاہے کتنا ہی ان پڑھ کیوں نہ ہو وہ یہ نہیں کہے گا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو صحابہ کو اس پر تعجب ہوا کہ جب آپ نے کہا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، ہاں لیکن وہ جو جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ ہر آدمی تو چاہتا ہے جنت میں جائے بلکہ فردوس میں جائے۔ تو اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ جو آدمی، یہاں دیکھیے، عمل بھی انکار کی فرا ہوتا ہے، بے عملی، اس حدیث سے کیا سمجھ میں آ رہی بات، بے عملی اگرچہ خاموش ہوتی ہے لیکن وہ خاموش اعلان ہوتی ہے، اور عمل نہ کرنا بھی انکار کی ایک شاخ ہے، اس کو آدمی سمجھتا نہیں جلدی۔ عمل نہ کرنا انکار ہی کی ایک فرا، اسی لیے علماء نے کہا کہ گناہ کفر کی ایک شاخ ہوتا ہے، اگرچہ وہ کلیتاً کفر نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بھی کیا ہے؟ کفر ہی کی ایک شاخ میں سے ایک شاخ ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک آدمی یہ نہیں کہے گا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا عمل کیا بتا رہا ہے؟ وہ عمل ایسا نہیں کر رہا ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی اتباع جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر ایک آدمی وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کو جنت میں نہیں جانا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل کو اس کے قول کا بدل قرار دیا۔ اس کا میری اتباع نہ کرنا، اس کا میری فرما برداری نہ کرنا، اس کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ لہذا جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں جی رہا ہے، گویا کہ وہ خاموش زبان میں کہہ رہا ہے مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے، چاہے وہ پھر کتنا ہی دوسری باتیں کیوں نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ آدمی ایسا ہے جو خود کہہ رہا ہوں مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے، کون؟ جو آپ کے حکموں پہ عمل نہیں کرتا ہوں۔ ومن عصانی فقد ابا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کی نافرمانی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں۔ بعض لوگ اس حدیث کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ دیکھو اس حدیث میں خود ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو اب کیا ہوگا جب نبی کا انکار کرے گا؟ تو اسلام سے باہر، تو ہر گناہگار اسلام سے باہر۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ خوارج یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کبیرہ گناہ سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ اس لیے حدیث کے اس ٹکڑے سے وضاحت ہوتی ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوا اس کے جو انکار کرے، تو انکار کرے یعنی جنت میں جانے سے انکار کرے، اور یہ بھی کیا ہے؟ عملی طور پر ہے کہ گویا کہ وہ انکار کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی، اس کو کوئی بڑا عالم ہے یا کوئی بڑا گھر ہے، دعوت ہے، باہر لوگ ہیں، کوئی کہہ رہا آئیے اندر آئیے، اور اندر دعوت ہے، اب وہ آدمی باہر ہی کھڑا ہے اندر نہیں آ رہا ہے، تو وہ اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن اپنے عمل سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ کو دعوت میں نہیں آنا ہے، کیونکہ اگر آنا ہوتا تو بلانے پر آ جاتا، لیکن وہ آ نہیں رہا ہے، وہ اپنی جگہ بیٹھا ہے اور اعلان ہو رہا ہے بھائی جس کو بھی دعوت میں آنا ہے اندر آ جاؤ، سب کے سب آ گئے اور وہ بیٹھا ہے وہاں پر، تو دربان کیا کہے گا؟ آنا ان کو بھی؟ وہ کہے گا ان کو نہیں آنا ہے، کیونکہ میرے بلانے پر اگر آنا ہوتا تو یہ آ جاتے. زبان سے کہا اس نے مجھ کو نہیں آنا ہے؟ نہیں کہا اس نے، اس نے زبان سے نہیں کہا، لیکن اپنے عمل سے اس کا وہیں بیٹھا رہنا اور دعوت میں شریک نہ ہونا، اپنے عمل سے اس کا اعلان ہے کہ مجھ کو نہیں آنا ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ہے، آپ کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، وہ اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا، اپنے عمل سے کہہ رہا مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا لازم ہے، اور نافرمانی کی قیمت کیا دینی پڑے گی، نقصان کیا ہوگا؟ جنت سے محرومی ہے، جنت سے محرومی ہے. کہ ایک آدمی اگر کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ہے، آپ کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، تو ایسا آدمی اتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہے کہ اس کو جنت نہیں چاہیے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ آپ کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دینا. اور عام طور سے اس زمانے کی اور ہر زمانے کی وبا یہی رہی ہے کہ ٹھیک ہے نبی کو مانیں گے، لیکن عملی زندگی میں نبی کی بات مانیں گے نہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کے سوا جو کچھ بھی ہے صاحب چھوڑ دیں گے. زندگی سے دین نکل جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیں گے، روزے چھوڑ دیں گے، اور بہت سے احکام صاحب چھوڑ دیں گے، کتنی ساری سنتیں چھوڑ دیں گے. لیکن قولی دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اشعار میں فٹ ہو سکتے ہیں، نعروں کا حصہ بن سکتے ہیں، آدمی انہی نعروں سے، شعر شاعری سے، نعت سے، ترانوں سے اپنے آپ کو جھوٹی تسکین دیتا ہے کہ واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں سے ہوں، لیکن زندگی میں نبی کی سنتیں نہیں ہوتی ہیں. زبان پہ نبی کی محبت، لیکن زندگی میں سنت نہیں ہے. واقعی حق محبت کا کیا ہے؟ زندگی میں سنت ہونا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے زندگی میں؟ کبھی باپ دادا کو ترجیح دی جاتی ہے، باپ دادا کا طریقہ ہے، کبھی فلا مولوی صاحب کا فتویٰ ہے، کبھی سارا سماج اس پر چل رہا ہے، اتنے سب لوگ پاگل ہیں تو نہیں ہے، اس کا مطلب پھر جو کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں وہ پاگل ہیں. کبھی میجورٹی کا قاعدہ ہوتا ہے، ترازو، کہ زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں اس لیے وہ صحیح ہیں. ہر آدمی کے اپنے بنائے ہوئے خود پیمانے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ایک آدمی کسی چیز کو صحیح اور غلط سمجھ کر اس کے اوپر چلنے لگتا ہے، یا کسی چیز کو چھوڑنے والا بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ بھی آدمی اپنائے وہ چلنے والا نہیں ہے، وہ ہدایت کبھی نہیں ہو سکتا ہے. بڑی سے بڑی شخصیت، بڑی سے بڑی میجورٹی، بڑے سے بڑے کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دیا ہوا پیمانہ ہے. آپ سے جو چیز میچ ہوتی ہے وہ مقبول ہے، آپ سے جو چیز میچ نہیں ہوتی وہ مقبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو بدا لکم موسیٰ فتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں یا ہو جاتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنے لگو، میری بجائے ان کی اتباع کرنے لگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آدمی چلنے لگے، فتبعتموہ وترکتمونی، مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلنے لگے، کہ نبی کی بات چھوڑ دی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات لے لی، نبی کی سنت چھوڑ دی، موسیٰ علیہ السلام کی سنت بہت پسند آئی، نبی کی شریعت کی بجائے موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول ہیں، انہوں نے اللہ سے کلام کیا اور اللہ نے ان سے کلام کیا. اتنے بڑے نبی اور رسول جن کے لیے فرعون کے مقابلے میں نصرت کی گئی، ان کے لیے سمندر میں راستہ، دریا میں راستہ بنا، اور من و سلوا نازل ہوا، تورات ان کو دی گئی، اور کیا کچھ نہیں، اللہ کی مدد انہوں نے دیکھی، عصا ان کو اللہ کی طرف سے ملا، اور کیا نہیں، روشن ہاتھ ملا، ان کے مانگنے پر ان کے بھائی کو اللہ نے رسول بنا دیا. اتنی بڑی شخصیت، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ضائع ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنے لگو، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، یعنی کہا تم سے اجتہادی خطا ہو جائے گی، تم سے کوئی چھوٹی موٹی بھول ہو جائے گی، یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے، آپ کے مقابلے میں اتنے بڑے نبی اور رسول کی پیروی بھی مقبول نہیں ہے بلکہ گمراہی شمار ہوتی ہے، غلطی بھی نہیں، لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی آدمی کہتے تو موسیٰ علیہ السلام گمراہ تھے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو ہدایت پر تھے، اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی، پھر ایسا کیوں؟ میرے مقابلے میں کوئی نہیں چلے گا، وہ منسوخ ہو چکا ہے، وہ پچھلا ہے، یہ اب چلے گا، اب پچھلا نبی بھی نہیں چلے گا تو غیر نبی چلے گا؟ سوچیے کہ پچھلے نبی کو بھی میرے مقابلے میں اگر تم رکھو اور میری بجائے ان کی اتباع تم کرنے لگو، پچھلے نبی اور رسول کی پیروی میری بجائے کرنے لگو، تب بھی تم گمراہ ہو، جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جس کو اللہ نے کتاب دی، جس کے لیے اتنے سارے معجزات ظاہر کیے گئے، جو اللہ کے نزدیک ایک مقبول بندہ ہے، اگر ان کی بھی پیروی کرتے ہو تو بھی تم گمراہ۔ اب بتائیے، اب اللہ کے ایسے رسول کو چھوڑ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ایک رسول کی پیروی کرے تو گمراہ، تو غیر رسول کی پیروی اگر آدمی کرنے لگ جائے کہ ہمارے پیر صاحب ایسا بتاتے ہیں، حدیث اپنی جگہ لیکن پیر صاحب تو ایسا بولتے ہیں، ایسا آدمی اگر کرنے لگے، اب بتائیے اس نے کیا مقام دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں گئے سارے دعوے، کہاں گئے وہ سارے نعرے، کہاں گئی وہ ساری باتیں، کہاں گئے وہ محبت کی باتیں، کچھ کام نہیں آئے گا، زبانی محبت کام نہیں آئے گی اگر واقعی زندگی میں رسول کا مرتبہ اور مقام وہ نہیں ہے کہ رسول کی بات گرنے نہیں دیتا ہے، باقی کسی کی بھی بات گر جائے کوئی مسئلہ نہیں، رسول کی بات نہیں، یہ مقام جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی نہیں دیتا ہے، واقعی وہ محبت کرنے والا، تعظیم کرنے والا کیسے قرار پائے گا؟ بتائیے، تعظیم کہتے کس کو ہیں؟ تعظیم اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں، یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ نجات والا ہے، اور یہی طریقہ، یہی اصول ائمہ کرام کا، علماء کرام کا، تابعین، تبع تابعین کا تھا، اور یہ انہوں نے سیکھا تھا صحابہ سے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے، اس وقت میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، تو آپ کے وضو کے جو قطرے ہیں صحابہ و زمین پہ گرنے نہیں دیتے، آپ وضو کر رہے ہیں، اب سوچیے صحابہ کیسے، تصور کر کے دیکھیے، صحابہ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اور قطرے جو آپ کے وضو کے گرتے ہیں وہ صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ کوئی لے لیتا، اور کوئی اس کو چہرے پہ مل لیتا، اور کوئی اپنے ہاتھوں پہ، اور کسی کو اگر وہ نہیں ملتا تو کیا کرتا، جس کے ہاتھ میں تری دیکھتا وہ اس سے لے کے اپنے چہرے اور ہاتھ پہ ملتا تھا اس کو۔ یہ تبرک ہے جو اس دور میں تھا، ہم تبرک کے منکر ہیں نہیں، لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی بنا کے لائے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، موہ مبارک، اور پھر ساری دنیا کو اس کا ٹکٹ بنا کے اس کے پیسے لینا شروع کرے، یہ ہم نہیں مانتے، لیکن واقعی ثابت شدہ جو چیز تھی صحابہ ایسا کرتے تھے۔ آپ سوچیے صحابہ وضو کے قطرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرنے نہیں دیتے تھے، آپ کی بات گرنے دیں گے؟ آپ کے حکم کا کیا وہ تعظیم کرتے ہوں گے کہ آپ کے وضو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے؟ تو آپ سوچیے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کی سنت، آپ کے ارشادات کی تعظیم کتنی زیادہ کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ شریعت کا حصہ ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اگر گر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی وضو کا زمین پہ تو کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صحابہ اتنی تعظیم کرتے تھے، اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، تو وہ وضو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اور آج کا مسلمان، بہت سارے مسلمان، وہ حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن بڑے تو یوں فرماتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے وہ سنت ہے لیکن ہمارے امام کا یہ کہنا ہے، وہ بات اپنی جگہ دلیل ہے آپ کی، سب ٹھیک ہے، حدیث بھی صحیح ہے، لیکن پیر صاحب ہم تو فلاں سے بیعت ہو چکے ہیں، تو نبی سے کیا ہوئے؟ فلاں کا کلمہ تو نہیں پڑھا نا آپ نے، کلمہ کس کا پڑھا ہے جس سے آپ مسلمان قرار پاتے ہو؟ اس کی کتنی تعظیم ہے؟ بیعت اتنی زیادہ آپ پر چھا گئی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کس دل سے آپ چھوڑ رہے ہو؟ یہ آج بہت بڑا المیہ ہے عام طور سے مسلمانوں کا، اور اس میں حوالہ دیا جاتا ہے ائمہ کرام کا کہ ہم اماموں کے ماننے والے ہیں، بلا شبہ ہم بھی اماموں کے ماننے والے ہیں، کون بولا آپ کو ہم نہیں مانتے؟ عجیب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کی تقسیم ہے، ایک اہل حدیث اور ایک غیر اہل حدیث، اور ان لوگوں کا اپنا بنایا اور مفروضہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا بھرم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہے اہل حدیث اور ایک ہیں جو اہل حدیث نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل حدیث نہیں ہیں وہ اماموں کو مانتے ہیں اور جو اہل حدیث ہیں وہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو دنیا میں آج اس طرح کی تقسیم ہو چکی ہے، اماموں کے ماننے والے اور اماموں کے نہیں ماننے والے۔ کون بتایا آپ کو کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے؟ ان کو ہم پوچھنا چاہیے، ہم ان سے زیادہ اماموں کو ماننے والے ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہم اماموں کو مانتے ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے ہم آپ سے زیادہ اماموں کو مانتے ہیں۔ کیسا؟ ہم چاروں کی ماننے کی بات کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں نہیں، آپ تین کو چھوڑ کے ایک کے ماننے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ چاروں کی مانو۔ آدمی بولتا چاروں کی کیسا مان سکتا ہے؟ کیوں نہیں مان سکتا ہے؟ چاروں میں سے جس کی بات دلیل کے مطابق ہے مانو، کیوں نہیں؟ مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ اب وہ کہتا جب ایسا کہا جائے تو کہتا ہے چاروں کی دلیل کے مطابق جس کی اس کی مانو، کہ چاروں کی دلیل کے مطابق نہیں ہے، چاروں کی دلیل کے مطابق ہے تو چاروں کی مانو۔ پھر آپ کی دعوت یہ کیوں ہے کہ ایک ہی کی ماننا چاہیے؟ دونوں طرح سے مصیبت آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ چاروں کی بات بالکل صحیح ہے تو پھر چاروں کی مان رہے کیوں نہیں آپ؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ چاروں میں سے ہر بات سب کی صحیح کیسے ہو سکتی ہے تو پھر ایک ہی کی کیوں مان رہے آپ؟ خطا بھی تو ہو سکتی ہے اور دوسرے کی بات ہمیشہ غلط ہوگی۔ اگر میں شافعی ہوں تو امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ ہمیشہ غلط کیوں ہوتے بھائی؟ کون بتایا آپ کو ہمیشہ غلط ہوتے ہیں؟ بلکہ آج بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پرانے تھے، سب سے زیادہ صحیح تھے۔ آپ اتنا زیادہ، آپ کو علم کہاں سے آیا؟ آپ چار امام میں سے چننے والے کیسے بن گئے؟ اتنا علم آپ کے پاس آیا کہ آپ ان کے اوپر جج بن کے بیٹھے، آپ نے بتایا ان کا مسلک سب سے اچھا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اتنا بڑا علم آپ کے پاس ہے کہ چاروں کے اوپر جج بن کے آپ نے اچھے کا فیصلہ دیا، کیسے دیا؟ کس بنیاد پر آپ نے دیا اس کو؟ تو اہل حدیث کے بارے میں بنیادی بات یہ کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، غلط فہمی ہے۔ اہل حدیث سارے اماموں کو مانتے ہیں۔ ہم امام بخاری کو کیا بولتے ہیں؟ امام البخاری۔ دیکھیے یہ بھی امام ہے، صرف چار نہیں ہمارے پاس، امام البخاری امام، امام البخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، دارمی، دارقطنی، حاکم، اور آگے پوری لسٹ ہے ہمارے پاس۔ پھر اور ائمہ فقہا اس میں سے ہیں، عبداللہ بن مبارک ہے، حسن بصری ہے، اور اوزائی ہے، اور کتنے سارے ہیں، مانتے ہیں ہم سب کو۔ پھر پرابلم کہاں ہے پھر؟ جب آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے تو مسئلہ ہے کہاں پہ؟ جھگڑا کس چیز کا؟ جھگڑا اس کا ہے کہ آپ ایک ہی کی مانتے ہو، ہم کو یہ صحیح نہیں لگتا ہے۔ سنیے اور بولے گا تو زیادہ ہی مصیبت ہو گئی نا، یہ زیادہ ماننے والے ثابت ہو رہے ہیں۔ ہمارا اعتراض آپ پر کیا ہے؟ آپ پر مطلب ان لوگوں پر جو اماموں کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہماری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے سارے اماموں کے ماننے والے بن جائیں، آپ اماموں کو چھوڑیے مت، ہماری ان کو دعوت ہے۔ جیسے ہم نے اماموں کو تھاما ہے، آپ بھی سارے اماموں کو تھامنے والے بن جائیں۔ آپ کیوں صرف ایک کو مانتے اور باقی تین کو نہیں مانتے؟ کیوں صرف ایک کی مانتے اور باقی تین کی نہیں مانتے؟ کیوں ایسا کرتے آپ؟ کیا قصور ہے تین اماموں کا؟
کیوں نہیں مانتے آپ تین اماموں کو؟ مانیے. جیسے ہم مانتے ہیں آپ بھی مانیے. ہم چاروں کو مانتے ہیں, آپ کیوں نہیں مانتے چاروں کو؟ یہ تو الٹا کیس ہو گیا ہے, یہ کیس الٹا ہو گیا ہے کہ ہمارے بارے میں اعتراض ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے ہیں. ہمارا اعتراض ہے آپ نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے آپ؟ مانیے. کیسا مانیے؟ اب بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں, اب دیکھیے عجیب بات یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں چاروں کو مانیں گے ایسے تو پھر تو گمراہ ہو جائے گا آدمی. اچھا, یعنی یہ چاروں گمراہ ہیں؟ یہ چاروں گمراہ نہیں ہیں, بلکہ یہ چاروں ہدایت یافتہ علماء تھے. امت کی تلقی بالقبول ان کے لیے ہے. امت کے علماء نے ان کے بارے میں ہدایت کا اور ہدایت یافتہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. تو اب ہمارا ماننا, سوچے گا آدمی پھر ہمارا ماننا ان کا ماننا اس میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ائمہ کی بات آپ کتاب و سنت کے مطابق جس کی بھی بات ہے آپ اس کو قبول کیجئے. آپ اس کو یہ مت کہیے یہ ہمارے امام نہیں ہے, یہ ہمارے امام نہیں ہے. ہمارے امام نہیں ہے مطلب ہمارے امام ہیں, بولنا چاہیے نا. آدمی کیا کہتا ہے, نہیں ہمارے امام وہ ہے, ہمارے امام ہی نہیں. آپ نہیں مان رہے اس کو امام. اگر آپ ان کو امام مان رہے ہوتے اور چاروں کو مان رہے ہوتے تو آپ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارے امام نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی بولتا ہے یہ ہمارے صحابی نہیں ہے, بولتا ہے ایسا کبھی کہ میں ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے صحابی ہیں, ابو ہریرہ ہمارے صحابی نہیں, کوئی بولتا ہے؟ سب کو ماننے والا آدمی کبھی ایسا نہیں بولتا ہے. جو آدمی ایک کو مان رہا ہے اور تین کو نہیں مان رہا ہے وہ آدمی بولتا ہے یہ ہمارے امام ہے, وہ ہمارے امام نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں چاروں ہمارے امام ہیں. پھر ان کی بات میں کوئی بات ثواب بھی ہوتی ہے, کوئی بات خطا بھی ہوتی ہے. کوئی آدمی ان سے خطا کیسا ہوتی ہے؟ خطا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران, واذا حکم اور جب وہ فیصلہ کرے ثم اجتہد فاخطا فلہ اجر. کہ ایک حاکم جب اجتہاد کرے اور فیصلہ دے, اس کا فیصلہ صحیح نکلے, اس کو دو اجر ملنے والے ہیں. اور اگر وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ دے, قاضی مجتہد عالم حاکم مفتی, اگر وہ فیصلہ دے اس کا فیصلہ خطا کر جائے اس کو ایک اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اجتہاد کرنے والے سے خطا ہو سکتی ہے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون جانتا ہے کہ مجتہد خطا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ مجتہد سے جب خطا ہو جائے اس خطا کو چھوڑ دیا جائے, اور مجتہد کی بات جب صحیح نکلے اس کو قبول کر لیا جائے. کون سے مجتہد کی؟ ہر مجتہد کی, کیونکہ صحیح بات صحیح ہوتی ہے بولنے والا کوئی بھی ہو. پھر یہ نہیں کہا جائے وہ ہمارے امام نہیں ہیں, وہ ہمارے عالم نہیں ہیں, ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. ایسا کیوں؟ ہمارے کیوں نہیں ہیں وہ؟ ہمارے ہیں وہ, ہمارے ہیں وہ, سارے علماء ہمارے ہیں. جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں, جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں, وہ ہمارے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہمارے ہیں. ہاں, ان کی وہ بات نہ مانی جائے جو دلیل کے مقابلے میں ہو. کیوں ایسا ہوا؟ ہو سکتا ہے ان کو حدیث نہ پہنچی ہو, ہو سکتا ہے حدیث صحیح نہ ہو اور انہوں نے صحیح سمجھا ہو, کسی راوی کا حال ان پر مخفی رہ گیا ہو, ہو سکتا ہے انہوں نے اس حدیث کا کچھ اور مطلب لیا ہو. تینوں وجوہات ہو سکتی ہیں. حدیث پہنچی نہیں, پہنچی تو ضعیف پہنچی لیکن معلوم نہیں پڑا ضعیف ہے, یا پھر انہوں نے حدیث کو پہنچی صحیح تھی, انہوں نے ایک مطلب لیا, انہوں نے ایک مطلب لیا, اختلاف ہوا. اب ہم دیکھیں کہ واقعی بات دلیل کے مطابق کیا ہے, اس کو قبول کریں, یہ بات صحیح ہے اس کو مان لیں. یہ اہل حدیث کا منہج ہے. اہل حدیث علماء سے آزاد کرانے کے لیے نہیں آئے ہیں, اس لیے کہ اہل حدیث کے ہمیشہ ہر زمانے میں علماء رہے ہیں, شروع سے لے کے اب تک اہل حدیث کے علماء رہے ہیں. اہل حدیث ایک منہج ہے, اور کیا منہج ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق جس کی بھی بات ہو قبول کی جائے, تعصب نہ کیا جائے. یہ ہمارے, وہ اپنے, وہ پرائے, یہ ہمارے ہیں یہ ہمارے نہیں. کیوں؟ جتنے بھی اہل حق ہیں سب ہمارے ہیں, ان کی بات اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے قبول کی جائے, اور ان کی بات میں سے کوئی بات ایسی ہو جو کتاب و سنت سے متصادم ہو ان کا اکرام کیا جائے, چھوڑا نہیں جائے ان کو, لیکن وہ بات چھوڑ دی جائے. اس میں کیا پرابلم؟ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ بھائی پورے خاندان میں چاچا بھی احترام کے قابل ہیں، دادا بھی احترام کے قابل ہیں، والد صاحب کو تو احترام ہے ہی ہے، قرآن میں حکم ہے، اور اسی طرح سے جتنے رشتے دار ہیں سب قابل احترام ہیں، سب بڑے ہمارے، لیکن میں ہمیشہ دادا کی بات مانوں گا، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. صحیح ہے؟ نہیں. صحیح بات کیا ہے؟ جس کی بات صحیح ہوگی، چاچا کی صحیح ہو تو چاچا کی مانوں گا، دادا کی صحیح ہو تو دادا کی مانوں گا، والد صاحب اگر غلط بولیں گے تو بھی نہیں مانوں گا. کیوں؟ بات صحیح ہونا چاہیے. اپنے پرائے کا قاعدہ غلط ہے. قاعدہ صحیح کیا ہے؟ جس کی بات صحیح وہ مانی جائے. کیا یہ کہنا جرم ہے؟ اسی بنیاد پہ اہل حدیث کے بارے میں تہمت یہ ہے، یہ اماموں کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس امام کا یہ فتویٰ نہیں مانا، اس امام کا وہ فتویٰ نہیں مانا، اس امام کا یہ فتویٰ نہیں مانا. اہل حدیث ان کی نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو نہیں ماننا چاہیے؟ نہیں، اہل حدیث ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات ایسی ہو جو دلیل سے ٹکراتی ہو تو پھر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا یہ اصول صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ یہی اصول اہل حدیث کا ہے. لیکن کیا یہ صرف اہل حدیث کا آج کا اصول ہے، یا اماموں نے ایسا کرنے کے لیے ہم کو کہا ہے؟ دیکھیے، اہل حدیث کی دلیل امام نہیں ہے، اہل حدیث کی دلیل امام الانبیاء ہے، اہل حدیث کی دلیل کتاب و سنت ہے. لیکن اگر کوئی عام آدمی بھی، اگر ہمارا بچہ بھی آ کے ہم سے کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو دلیل کے مطابق ہو، تو ہم یہ بولیں گے تو کوئی امام ہے، تو امام ہوتا تو مانتا، کاش کہ تو امام ہوتا. ایسا ہم کہتے ہیں؟ نہیں، اس کی بات بھی ہم مانیں گے. یہ بچہ ہے لیکن اس کا قول سچا ہے، اس کی بات صحیح ہے، بولنے والا کوئی بھی ہو، لیکن بات اگر صحیح ہے تو اہل حدیث اس کو مانتے ہیں. کیوں؟ ان کا پیمانہ کتاب و سنت ہے. اب یہ اتنا پیارا پیمانہ ہے کہ پھر وہ کوئی عمر نہیں دیکھتا ہے، کوئی علاقہ نہیں دیکھتا ہے، رنگ و نسل نہیں دیکھتا ہے. کوئی حبشی آ کے کہتا ہے کوئی بات، صحیح بات کہتا، ہمیں کہیں گے نہیں ہے حبشی، کالا ہے، اس کی بات نہیں. ہم کو کوئی گورا آ کے بولے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے. ایسا ہمارا قاعدہ ہے نہیں. ایران والا ہوگا، عراق والا ہوگا، مدینے والا ہوگا، مدینے والا بھی بولے گا تو ہم نہیں مانیں گے، اگر کوفہ والا ہوگا تو مانیں گے. کیوں؟ کتاب و سنت کی بات ہے. اگر کوئی چین والا ہوگا صحیح بات بولے گا، مانیں گے. افریقہ والا ہوگا، مانیں گے. پورا عالم ہمارے لیے، پورا عالم ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. یہ اصول ہمارا ہے. اب معلوم نہیں لوگوں کو یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا اچھا اصول ہے. اس سے امت میں جوڑ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے امت میں آپس میں قربت پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ایک آدمی کہے وہ آپ نے نہیں، ہاں کوکن والے پورے شاپی ہوتے ہو، کیرلا والے وہ پورے الگ شاپی ہیں، وہ فلانے افریقہ میں سب مالکی ہیں، انڈونیشیا میں وہاں پہ شافعیہ جو بھی ہے، عرب میں حنبلی ہیں، وہ اپنے لوگ نہیں، وہاں جا کے ذرا دھیان دو، اپنی نمازیں الگ پڑھو، ان کے پیچھے مت پڑھو. اور کئی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، رمضان میں ایک ہی مسجد میں اوپر وتر کی الگ جماعت بن رہی ہے، نیچے ہو رہا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے ایسا. کیوں بھائی؟ وہ اپنی وتر نہیں ہے، کس کی ہے؟ انگلینڈ کی ہے، کہاں کی وتر ہے؟ وہ اپنی وتر کیوں نہیں ہے؟ یہ دین میں وطرے بھی اپنی اور دوسروں کی ہوئی. اور ایک دور ایسا آیا تھا کہ مسجد حرام کے اندر چار مسلح، ایک طرف ایک، دوسری طرف ایک حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، چار مسلح ایک مسجد میں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک طرف ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے، ایک طرف حضرت عمر، ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ؟ کیا ایسا ہوا؟ نہیں. آپ نے ایک امام بن کے مسجد حرام میں نماز پڑھائی اور ہمیشہ سے وہی طریقہ رہا. لیکن بعد کے دور میں ایسا ہوا کہ مسجد حرام میں چار مسلح ہوئے، بعد میں وہاں کے حکام نے اس کو تبدیل کر کے ایک مسلح واپس سے وہ لائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یہاں تک کہ امت پہنچ چکی تھی. کس بنیاد پر؟ ہمارا تمہارا. لوگ بیٹھے رہتے تھے، اول وقت میں پڑھنے والے آتے تھے، شوافے وغیرہ، وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر. اب یہ یہاں سے دیکھ رہا، ہمارا ٹائم نہیں آیا اب تک، ہمارا ٹائم نہیں ہوا اب تک. ارے یہ نماز ہو رہی ہے بھائی، نہیں بولے ہمارا امام نہیں ہو، ہمارا امام صاحب آئیں گے، اس کے بعد ہماری نماز ہے، ہماری دوسری جماعت بنے گی، نماز ہو رہی ہے سامنے. یہاں تک کہ امت میں اختلاف اور انتشار ہو سکتا ہے کہ جو اتحاد کی بات اہل حدیث کر رہے ہیں یہ اتحاد ہے. آج دیکھیے اہل حدیث کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک جماعت ہو رہی ہے حرم میں جا کے پڑھ رہا ہے، لیکن کئی لوگ وہاں بھی آج بھی نہیں پڑھتے ہیں. وہاں کی وتر الگ ہے, وہاں کا معاملہ الگ ہے, وہاں کا یہ الگ ہے, الگ سے اپنی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اختلاف اس سے امت میں انتشار اس سے پیدا ہوگا کہ ہم اپنے اپنے علماء چن لیں اور ہم کہیں کہ یہ ہمارے امام, یہ ہمارے امام, یہ ہمارا, حالانکہ انہوں نے امت کو بانٹا. امام احمد نے کبھی کہا کہ شافعی ادھر جاؤ اور فلاں ادھر جاؤ, حنفی ادھر جاؤ, میرے پاس صرف حنبلی آؤ, کبھی کہا انہوں نے ایسا؟ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں. وہاں پر جتنے مسلمان ہوا کرتے تھے سب علماء سے استفادہ کرتے تھے, ایک ایک عالم سے کئی کئی طالب علم اور ایک طالب علم کئی علماء سے فائدہ اٹھاتا تھا. ان کی بھی مجلس میں جاتا, ان سے علم سیکھتا, ان کے پاس جاتا, ان سے علم سیکھتا. ایک ایک آدمی کے ایک ایک طالب علم کے سو سو بھی استاد ہوتے تھے. انہوں نے کبھی نہیں بانٹا اپنے آپ کو, یہ کیٹیگری ون, یہ کیٹیگری ٹو, یہ تھری فور, ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے. آپس میں اس طرح سے امت کو بانٹنا صحیح نہیں ہے. تو یہ کس کی تعلیم ہے؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث نیا کچھ لے کے آئے ہیں, یہ دین میں نہیں تھا, یہ لوگوں نے اچھا چار چار چل رہے تھے اپنے, یہ پانچویں بیچ میں سے آئے, پورا بیلنس ہی خراب کر دیے, دو سے بھی ڈیوائڈ نہیں ہوتا, یہ آڈ نمبر. اچھا چار کعبے کے, اب دلیل دینے والے بھی کیسا کرتے ہیں, دیکھو کعبہ کی کتنی دیواریں ہیں, چار ہے تو برابر چار فٹ ہوتے, ان کو جگہ نہیں ہے. اب چار مسلے جو کہا جاتا ہے, آپ کبھی سوچیں کیوں بولتے ہیں لوگ, جو نئے نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسلک کہتے ہیں, لیکن جو پرانے لوگ تھے وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ چار مسلے ہیں. چار مسلے کی مناسبت آئی کہاں سے؟ ایک دو تین چار, کعبہ کے اطراف کے چار مسلے, تو یہ سمجھتے تھے چار مسلے دین میں ہیں. حالانکہ دین میں یہ ہے نہیں ہے کہ ایک مسجد میں چار مسلے ہوں, ایسا کہیں نہیں. وہ بھی مسجد حرام میں, کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے بنایا اس کو, صحیح تھا وہ نہیں تھا صحیح. تو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ چار بیلنس خراب کرنے کے لیے پانچواں یہ آیا ہے, حالانکہ اہل حدیث ان چاروں کے پہلے سے ہیں, ان چاروں کے پہلے سے اہل حدیث ہیں. امام شافعی کون تھے؟ اہل حدیث تھے. اب کوئی آدمی کہے گا کہ کہاں سے لا رہے ہیں, معلوم نہیں, اللہ کے بندے سن رہے تو آپ کچھ بھی بولیں گے چلے گا کہ ایسا. امام شافعی اہل حدیث تھے, امام شافعی نے اہل حدیث کی ماننے کے لیے کہا ہے. امام احمد ابن حنبل اہل حدیث تھے, اہل حدیث تھے. امام البخاری اہل حدیث تھے, بلکہ امام مالک کے بارے میں بھی ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ اہل حدیث ہی کے مسلک پر تھے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ عقیدے اور اصول میں وہ اہل حدیث کے ساتھ تھے. میرے پاس اقوال موجود ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو بیچارے یہی تھے جن کو آج پیٹا جا رہا ہے, دھکے دیا جا رہا ہے, ہماری مسجد میں آنا نہیں. آج جو کیا جا رہا ہے اور اہل حدیث سے رشتے داریاں توڑی جا رہی ہیں, یہ سمجھ کے کہ اماموں کے دشمن ہیں, یہی تو اصل اماموں کے وارث ہیں جنہوں نے اماموں کی تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی اماموں کے فروعات کو لے لے, ان میں سے بھی بعض کو, اور ان کے اصولوں کو چھوڑ دے, کیا یہ انصاف ہے؟ اگر لے رہے ہیں آپ فروعی مسائل ان کے لے رہے ہو, یہ صحیح یہ غلط, ایسا کرو ویسا کرو, نماز میں یوں کرو, اب اس میں سے کچھ مسائل تو آپ نے لے لیے, ان کے کچھ فتوے لے لیے, لیکن جن اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے وہ فتوے دیے وہ اصول چھوڑ دینا ہے؟ نہیں, وہ اصول تو زیادہ قیمتی ہیں, وہ اصول زیادہ قیمتی ہیں. تو اماموں کے اصول کیا ہیں, ان کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے اماموں کی وہ بنیادی تعلیمات اور اصول ہم دیکھتے ہیں. چاروں اماموں کی تعلیمات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ابن وہب کہتے ہیں کن عند مالک فذکرت السنہ, میں امام مالک کے پاس تھا. ابن وہب کہہ رہے ہیں میں امام مالک کے پاس تھا تو میں نے سنت کا تذکرہ شروع کیا, اتباع سنت کا معاملہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معاملہ. فقال مالک السنت سفینۃ نوح, مالک امام مالک نے کہا کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے, سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق, جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ڈوب گیا. امام مالک کے نزدیک یہ نہیں کہا جو میری کشتی میں سوار ہو گیا, میرے مسلک پر آ گیا وہ بچ گیا, اور نہیں تو وہ کام سے گیا، نہیں، بلکہ امام مالک کیا کہہ رہے ہیں کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، سنت کی حیثیت، باقی سب ڈوبنے والے ہیں، بچنے والے کون ہیں؟ جو سنت کی گاڑی میں بیٹھے، جو سنت کی کشتی میں سوار ہو، جو فتنے فساد اور گمراہی اور سب طوفان جو آنے والا ہے اس میں بچنے والا کون ہے؟ وہ جو اس کشتی میں سوار ہو۔ تو معلوم ہوا کہ امام مالک نے قیامت تک کے لیے بات یہ کہی ہے کہ بچنا اگر ہے تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، اور آج بہت سارے لوگ دوسری کشتیاں بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں کام جو ہے یہ کشتی ہے، اس میں جو سوار ہو گیا وہ بچے گا ورنہ ڈوب جائے گا، حالانکہ امام مالک کے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر سنت میں سب آتا ہے، سنت میں سب آ جاتا ہے، سنت میں دعوت بھی آتی ہے، سنت میں نماز بھی، سب آ جاتا ہے کہ نبی کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا اس کو کرنا۔ تو سنت اگر واقعی اتباع کرنا ہے تو کیا ہے؟ سنت ہے۔ وہ کشتی نوح کی طرح ہے، اس کو تاریخ بغداد میں خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم تزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک ان میں حدیث کا طلب کرنے والا ہوگا۔ فَإِذَا طَلَبُ الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ فَسَدُوا، اور جب لوگ علم کو حدیث کے بغیر طلب کرنا شروع کریں گے ان میں بگاڑ آ جائے گا۔ آپ اس بات پر ذرا غور کریں، اس کو عراقی نے المستخرج علی المستدرک میں ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم حدیث والے ہو ہم سنت والے ہیں، اور تم حدیث مانگتے ہو ہم سنت مانگتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کیا بول رہے ہیں؟ سنت مانگنے والے۔ امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم حدیث کرتے ہو نا، تم اہل حدیث ہو، ہم اہل سنت ہیں۔ اہل حدیث اہل سنت ہیں اس لیے کہ سنت تک پہنچنے کے لیے حدیث سے ہی جانا پڑے گا، سنت کہاں سے؟ آسمان سے معلوم پڑے گی؟ پہاڑ پہ جا کے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ سنت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے ڈھونڈیں گے کہ سنت کیا ہے کیا نہیں ہے؟ اس کو حدیث ہی میں تلاش کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے یہ معلوم کہاں سے پڑے گا؟ اخبار پڑھنے سے، میگزین پڑھنے سے؟ کہاں سے معلوم پڑے گا؟ وہ معلوم پڑے گا حدیث پڑھنے سے۔ حدیث ہی سنت تک لے جاتی ہے، حدیث سنت تک لے جاتی ہے، حدیث کے بغیر کیسے سنت تک پہنچے گا آدمی؟ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، صلاح پر رہیں گے، ٹھیک ٹھاک رہیں گے، صالح رہیں گے، ما دام فیہم من یطلب الحدیث، جب تک ان میں حدیث طلب کرنے والے لوگ رہیں گے۔ فاذا طلبوا العلم بلا حدیث فسدوا، جب وہ علم کو حدیث کے بغیر طلب کرنا شروع کریں گے، کیسے؟ مفتی صاحب ہم کو فتویٰ دو، ہم کو حدیث سنا کے پریشان مت کرو، حدیث نہیں چاہیے، آپ فائنل بتاؤ ہم کو کیا ہے، بلکہ پوچھنے والے تو چھوڑیے، بتانے والے آج ایسے ہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی بھولا بھٹکا پہنچ جائے اور کوئی مسئلہ پوچھ لے کسی سے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ دلیل بتا سکتے ہیں آپ، حدیث اس کی کوئی ہے؟ تو آپ بتائیے کہ جو آدمی مسئلہ بتایا ہے، دلیل پوچھنا اس کے لیے خود ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے، آپ نے حدیث نہیں پوچھنا ہے، دلیل نہیں پوچھنا ہے آپ نے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ بتا رہے ہیں کہ یہ جب دور آئے گا، یہ خیر کا دور ہوگا، بگاڑ کا دور ہوگا، جس میں علم کو حدیث کے بغیر طلب کیا جائے گا۔ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ علم کو حدیث کے ساتھ طلب کرو۔ اسی لیے کتابیں بھی لکھنے والے کیسے لکھتے ہیں اہل حدیث کے، یہ مسئلہ ہے یہ دلیل ہے، یہ مسئلہ ہے یہ دلیل ہے۔ عام کتب آپ دیکھیں اہل حدیث کی، بعض میں تو مسئلے کم اور دلیلیں زیادہ ہوتی ہیں، ایک ایک مسئلے کی تین تین دلیل، چار چار دلیل، تو مسئلے کم ہو گئے اور دلیلیں زیادہ، اس کو بولتے ہیں برکت۔ یہ سنبھال کے رکھا اہل حدیث نے ہر دور میں، شروع سے لے کے اب تک۔ لیکن بہت ساری کتابیں چھپتی گئیں، مسئلے، دلیل نہیں۔ پھر اہل حدیث سے لوگ پریشان ہونے لگے کہ یہ دلیل دیتے آپ نہیں دیتے، ٹھیک ہے پھر آپ لو سنو دلیل ہے۔ اب دلیل لوگ دینا شروع کیے ہیں، اگر یہ نہیں دینے والے ہوتے، ان کی وجہ سے لوگ پریشان نہیں ہوتے، تو یہ دینے والے بھی نہیں دیتے، وہ دینا بھی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب یہ دیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیں گے، ہم بھی دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فاذا طلب العلم بلا حدیث فسدوا، جب وہ علم کو بغیر دلیل کے طلب کرنا، بغیر حدیث کے طلب کرنا شروع کریں گے ان میں بگاڑ آ جائے گا۔ معلوم ہے کہ یہ اچھا ہے کہ لوگ علم حاصل کریں اور علم کے ساتھ ساتھ اس کی دلیلیں یعنی حدیث حاصل کریں۔ تو یہ قیامت تک ہونا چاہیے، اگر یہ بند ہوا بگاڑ شروع ہوگا سمجھ لیجئے۔ تو آج اگر اہل حدیث بول رہے ہیں بھائی حدیث معلوم کرو، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ برا لگتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو یہ برا لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے۔ تو اصل تو انہی کی تعلیمات ہیں یہ، ہم کوئی الگ راستہ چل رہے ہیں نہیں، ہم وہی کام کر رہے ہیں، علم کو حدیث سے حاصل کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی کہنے لگے کہ دیکھیے حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہذا ہم کو بغیر حدیث کے علم حاصل کرنا چاہیے، تو باقی ساری باتیں سمجھ میں آتی، وہ باتیں سمجھ میں آتی جو حدیث کے علاوہ ہیں، اور حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک آدمی ہے، باقی ساری چیزیں کیسے سمجھ میں آ جاتی، حدیث ہی کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ کے نبی نے کیا مصیبت دے دی ہم کو؟ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے علاوہ ساری کتابیں، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی سب سمجھ میں آتا ہے، اخبار سمجھ میں آتا ہے، میگزین سمجھ میں آتی، سب بورڈ سمجھ میں آ جاتے ہیں، صرف علامت بتا دی لیفٹ میں ٹرن مارنا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کوئی بولنے والا کھڑا بھی نہیں ہوتا، گڑا ہے اس کا بھی بورڈ لگا ہوا وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اشاروں کی زبان سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن حدیث جتنی واضح بتایا ہوا وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیوں نہیں؟ اب ہم کہیں گے بھائی اللہ کی توفیق ہی نہ ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے، ہم کو کیوں سمجھ میں آتا ہے؟ تو آج آپ دیکھیے حدیث کا علم اگر لوگ اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تذاکر الحدیث، حدیث کا تذکرہ کیا کرو ورنہ تم حدیث کو مار ڈالو گے، وہ مٹ جائے گی، وہ مٹ جائے گی، اگر حدیث کا تذکرہ ہم چھوڑ دیں گے وہ مٹ جائے گی۔ تو اماموں کی دعوت میں یہ بھی ہے کہ حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے، اور یہ غلط نہیں ہے، کسی کا حدیث بتانا اور پوچھنا غلط نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن عابدین کہتے ہیں کہ صح عن الامام انہ قال اذا صح الحدیث فهو مذهبی، رد المحتار میں بغیر نقطے کے یہ ہے، رد المحتار، مختار نہیں، محتار، جس کو فتاوی شامیہ بھی کہتے ہیں، مشہور کتاب ہے حنفی حضرات کی ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ابن عابدین کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے یہ بات صحیح ثابت ہو چکی ہے، صح عن الامام، کہ انہوں نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے، بہت ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، دیکھیے آپ ہماری حدیثوں کو ہمیشہ ضعیف بناتے، تو ہم تو امام ابو حنیفہ کی مان رہے ہیں، لہذا امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بعد حدیث ضعیف ہوتی ہے، پہلے نہیں، کیونکہ بہت قریب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان سے پہلے ضعیف راوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ضعیف راوی آتا ہے کہاں؟ آپ کے بعد، جب آپ کے پاس حدیث پہنچی تو اس میں ضعیف راوی ہوتا ہے۔ امام تک جو حدیث پہنچی وہ ضعیف تھی نہیں، اس زمانے میں صحیح ضعیف کا مسئلہ ہی نہیں تھا، ایسا ہے نہیں ہے ایسا؟ امام ابو حنیفہ کیا فرما رہے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو تو میرا مذہب ہے۔ یعنی ایک بات یہ معلوم ہوئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ تھا کہ نہیں تھا؟ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، تو مطلب صحیح تھی تو حدیث ضعیف بھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو ان سے پہلے بھی صحیح ضعیف کا مسئلہ تھا۔ دو، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ لینا ہے، مذہب بنانا ہے، تو کس حدیث پر بنانا چاہیے؟ صحیح حدیث پر۔ تو آج اگر کوئی اہل حدیث اگر یہ کہتا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ تو کہ آپ ہمیشہ ایسا کیوں بولتے ہو، صحیح حدیث، پھر ضعیف حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ ارے آپ بتائیے، یعنی صحیح حدیث پہ آپ کہہ رہے ہو تو ضعیف پہ کون عمل کرے گا؟ ضعیف ہے اس لیے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ وہ پکی نہیں ہے، وہ انوائسی ہوگا، جسے آدمی کہے کہ آپ بالکل پختہ گھروں میں رہ رہے ہو تو پھر گرنے والے گھروں میں کون رہے گا؟ ارے ایسے گھر میں رہتے نہیں ہیں، ایسی دیواریں جو بالکل خستہ ہو چکی ہوں، کسی بھی وہ ٹک نہیں سکتی، اس کے اوپر چھت کبھی بھی گر جائے گی وہ چھت، ایسے پلر جو ایک دم کمزور ہو چکے ہوں، کمزور پلر ہیں جن پہ چھت ٹکی ہوئی ہے، اس کے نیچے آدمی رہتا ہے، سب اچھے اچھے پکے گھروں میں رہ رہے، میں کون سے گھر میں رہ رہا ہوں؟ ضعیف گھر میں، کچے گھر میں رہتا ہے آدمی، نہیں، کیونکہ خطرہ ہے اس میں۔ تو ایک آدمی ضعیف حدیث پہ کیوں عمل کرے؟ اس لیے کہ وہ پرانی ہے، ضعیف حدیث پرانی نہیں ہوتی ہے، ضعیف حدیث کا پورا ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے، کمزور کمزور چیز پر دین کی بنیاد نہیں رکھی جاتی ہے. آدمی چھت کی گھر کی بنیاد نہیں رکھتا ہے کمزور چیز پر، وہ دین کی بنیاد رکھے گا. جیسے عمارت گر جائے گی ویسے دین کا معاملہ بھی اس کا ہدم ہو جائے گا. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بنیاد پختہ اور مضبوط چیزوں پر رکھے. یہ کون بتا رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب ہے، میرا مذہب وہی ہے جو صحیح حدیث کے مطابق ہو، چاہے میری زندگی میں ہو یا میرے بعد کے. اصول ان کا یہ ہے کہ صحیح حدیث مذہب ہونا چاہیے. دوسری بات، یہاں پر امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا کہ میرا مذہب سنت کے مطابق ہوتا ہے حدیث کے مطابق نہیں، جیسا کہ آج ہمارے بہت سارے بھائی کہنے لگے ہیں. کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہ آپ لوگ حدیث پر عمل کرتے ہو، سنت پر عمل کرنا چاہیے. ہر حدیث پہ عمل نہیں ہوتا ہے، عمل سنت پہ ہوتا ہے. ایک نیا فارمولا لوگوں نے پیش کرنا شروع کیا ہے. امام ابو حنیفہ سے وہ ٹکرا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی سنت ثابت ہوتی تو ہی میں اس پہ عمل کرتا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مذہب کی بنیاد کس پر ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اذا صح الحدیث، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے. پھر اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آخر تک نبی نے عمل کیا ہو، ایسا ہو اور یوں ہو اور تم کوئی قید بتا رہے ہیں اس میں. وہ بتا رہے ہیں کہ میرا مذہب وہی ہوتا ہے جو صحیح حدیث کے مطابق ہو. معلوم ہوا کہ حدیث سے مذہب بنتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کو سنت قرار دینے کی زبردستی آدمی کرے. آپ دیکھیے یہ قید لگانا، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ رفع الیدین کرتے ہو، کنڈیشن کیا لگائیں گے اس میں؟ حدیث صحیح ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے اور غیر معارض ہونا چاہیے، اور اس میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، اور یہ ہونا چاہیے آخر تک کی. کتنی کنڈیشن ہے، صحیح ہو، سری ہو، مرفوع ہو، غیر معارض ہو، اور کیسی ہو؟ ہمیشہ کرتے تھے اور آخر تک کی. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، سب ہم بتائیں گے رفع الیدین کے بارے میں، لیکن آپ کو پھر اپنے ہر عمل کے بارے میں یہ کنڈیشن بتانی پڑے گی ہم کو. اس کے لیے اگر تیار ہیں، خالی ایک ہی مسئلہ بتا دو ہم کو، نماز کے بعد اجتماعی دعا جو کرتے ہیں، حدیث صحیح نہیں چاہیے اور مرفوع بھی نہیں چاہیے. اگر اس طرح کی قید ہم لگائیں، ایک بار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا سکتے آپ؟ صحیح نہیں چاہیے اور صحیح بھی نہیں چاہیے، مرفوع بھی نہیں چاہیے. اگر ایسی قید لگا کے ہم کہیں زندگی بھر کی نہیں چاہیے، آخری وقت کی نہیں چاہیے، ایک بار کی خالی اتنا چاہیے، پھر اس پہ کیسا پابندی سے عمل کر رہے ہو؟ اور اگر اہل حدیث ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کو گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ اس عمل میں کیوں پابندی نہیں ہے؟ اس عمل کے لیے پیمانہ کیوں نہیں ہے؟ اتنی کنڈیشن، اتنی کرائیٹیریا کیوں نہیں ہے اس کے لیے؟ اور آپ رفع الیدین کے لیے اتنے کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہی ہے، بتاؤ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس کا یہ قید پہ قید، قید پہ قید ہونے کے بعد عمل کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا ہے. عمل نہ کرنے کی صورت نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی طرح سے ایسی کنڈیشنز اس کے لیے پیدا کر دے کہ ایک آدمی کو عمل کرنے کی نوبت نہ آئے. ایسا سارے اعمال میں نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس طرح کی کنڈیشنز نہیں بتائی. انہوں نے کہا جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے، بس میرا مذہب وہی ہے. تو آدمی کو حدیث پر عمل کرنا چاہیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، ان کا یہ پیغام ہے. بلکہ امام شافعی اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، یہی بات امام شافعی کہہ رہے ہیں، لیکن اور ایک بات کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ اذا صح الحدیث فاضربوا بقولی الحائط، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میری بات کو تم دیوار پر دے مارو. ہم دیوار پہ تو نہیں دے مارتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے بازو سستا کے رکھتے ہیں اس کا. اس پہ بھی ناراض، کیسا چھوڑا آپ نے امام کی بات کو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں دیوار پہ دے مارو. ہم وہ نہیں کرتے ہیں، ہم نہ کسی کو بولتے ہیں، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کہ امام شافعی کی بات کو دیوار پہ دے مارے آدمی. یہ انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی تواضع کی وجہ سے، سنت کی اتباع کی غیرت کی وجہ سے کہا کہ میری بات سنت کے مطابق نہیں ہے، اگر کسی حدیث سے ٹکراتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہے، میری بات کی کوئی ویلو نہیں، تم اس کو بالکل یہ مت کرو، پھینک دو اس کو اٹھا کے. انہوں نے اپنی طرف سے کہا، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ بڑے تھے، انہوں نے کہا، ہم کیا کرتے ہیں اس سے چھوڑتے ہیں اس کو. یہ بات ٹھیک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, لیکن اس کے مقابلے میں اولا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ کے بالمقابل کہہ چکے ہیں, تو باقی سب اس سے نیچے ہیں. امام شافعی موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہیں؟ کوئی آدمی اگر یہ مانتا ہے تو کلمہ پھر سے پڑھ لیں. امام شافعی موسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نبی کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو جائے تو گمراہ ہو جائے گا, تو باقی ساری شخصیات تو اس کے تابع ہیں, نیچے ہیں, ان کے لیے کیسے گنجائش نکل سکتی ہے؟ تو یہ امام شافعی کا قول ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی, خبردار اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی بات مت کرنا, اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی بات مت کرنا. علیکم باتباع السنہ, تمہارے لیے سنت کی اتباع لازم ہے. فمن خرج عنہا ضل, جو آدمی سنت سے باہر نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا. تمہارے لیے کیا ہے؟ سنت کی اتباع. انہوں نے کہا تمہارے لیے میری اتباع لازم ہے. کسی امام نے بات کہی, کوئی آدمی کسی ایک امام کا قول لا کر دے کہ انہوں نے کہا ہو تمہارے لیے میری بات ماننا لازم ہے اور میری بات سے تم باہر نکل گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. کسی امام نے بات نہیں کہی. تمام ائمہ نے کس بات کی دعوت دی؟ اتباع سنت کی. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی, خبردار اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی بات مت کرنا. اور آج مسلمان اماموں سے اماموں کی بات چھوڑنے کی بات نہیں کرتا ہے, لیکن دین میں اپنی طرف سے کتنی بات نکالتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ دیتے تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کندوری کرتے تھے, کنڈے مناتے تھے, اور 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک ہوتے تھے. امام ابو حنیفہ قرآن خوانی کرتے تھے مرنے کے بعد کسی کی, لیکن یہ چیزیں نہیں کرنے کے باوجود اپنی طرف سے آدمی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اگر بتا دی جائے کہتا ہمارے امام کا اس پر عمل نہیں ہے. پھر امام کا عمل فاتحہ پہ ہے, امام کا عمل کنڈے پہ ہے, کندوری پہ ہے, اور 12 ربیع الاول کے جلوس پہ ہے, کس پہ ہے؟ جب اس پہ تمہارا عمل نہیں امام کا, پھر اس کو کیوں کرتے ہو؟ وہ کر سکتے ہو اپنے دل کی وجہ سے, فلاں عالم کے فتوے کی وجہ سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھایا جائے اس پر عمل نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے امام کا اس پر عمل نہیں ہے. کیوں؟ آپ بتائیے کیا مقام جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیا مقام دیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اہل حدیث کی یہی دعوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے, اور آپ کی سنتوں پر عمل کی کوشش آدمی کرتا رہے جتنا ہو سکتا ہے اتنا. تو یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں خبردار دین میں اپنی رائے سے کچھ مت کہنا, جو دین ہے وہ ہے, اس میں اپنی طرف سے کچھ مت نکالو. اور تمہارے لیے اتباع سنت کی ہے. تم جو آدمی سنت کے راستے سے ہٹ گیا, جو سنت سے باہر نکل گیا, وہ آدمی کیا ہے؟ بل وہ گمراہ ہو گیا. تو گمراہی کا فتویٰ سنت چھوڑنے پر ہے, سنت چھوڑنے پر ہے. اس کو بھی عراقی نے المستخرج میں ذکر کیا ہے. امام احمد بن حنبل کا قول دیکھیے کیا ہے, ان کے اشعار ہیں, ان میں سے دو شعر میں ذکر کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل, احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی, کیا کہتے ہیں؟ آخری امام کہتے ہیں کہ دین النبی محمد اخبار, دین النبی محمد اخبار, نعم المطیۃ للفتی الآثار, لا ترغبن عن الحدیث واہلہ فالرأی لیل والحدیث نہار. دین النبی محمد اخبار, نعم المطیۃ للفتی الآثار, لا ترغبن عن الحدیث واہلہ فالرأی لیل والحدیث نہار. یہ شعر ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, ان کا دین اخبار ہے, خبریں ہیں. یعنی کہ بیٹھ کے خواب آیا اور کشف ہوا اور فلاں چیز ہوئی, نہیں. جو خبر ہم کو پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے, یوں آپ نے کہا, یہ اخبار ہیں جو دین بن سکتا ہے. کسی کی ذاتی رائے وغیرہ اور خواب اور کشف اور منامات وغیرہ نہیں, بلکہ خبریں ہیں جو دین بن سکتی ہیں. نعم المطیۃ للفتی الآثار, اور ایک نوجوان کے لیے سب سے بہترین سواری جو منزل تک اس کو لے جائے, سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ آثار. آثار اثر کہتے ہیں روایات کو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے وہ آثار, اس پر اگر چلتا ہے, اس کے پیچھے چلتا ہے, اس کو اپنا رہنما بناتا ہے, سواری بناتا ہے, تو برابر منزل تک پہنچ جائے گا. اور آگے کہتے ہیں لا ترغبن عن الحدیث و اہلہ, خبردار حدیث اور اہل حدیث سے بالکل دوری اختیار مت کرنا. لا ترغبن عن الحدیث و اہلہ, اہلہ کی اضافت کس طرف ہے, نسبت کس طرف ہے؟ حدیث کی طرف. حدیث اور حدیث والوں سے, حدیث اور اہل حدیث سے دوری اختیار مت کرنا. کیوں؟ فالرأی لیل والحدیث نہار, اس لیے کہ رائے, دین میں اپنی رائے سے کچھ بولنا, میرے دل میں ایسا آیا, میرے ذہن میں ایسا آیا, میری رائے ہے. فالرأی لیل, رائے رات ہے اور حدیث دن ہے. رائے اندھیرا ہے, رات کی طرح ہے, وہ ٹھوکر کھانے کے چانسز زیادہ ہیں, لیکن حدیث کیا ہے؟ دن ہے, اجالا ہے, اس میں آدمی بالکل اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے, ٹھوکر نہیں کھائے گا, گڑے میں نہیں گرے گا. تو رائے اور حدیث کو جو ہے ایک دوسرے کے بالمقابل رکھا, کس نے؟ امام احمد نے. اور کس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کہا؟ لا ترغبن عن الحدیث و اہلہ, خبردار حدیث اور اہل حدیث سے دور مت ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ رائے رات ہے اور حدیث کیا ہے؟ دن ہے. جس کو دن میں رہنا ہے وہ دن میں رہے, جس کو رات میں رہنا ہے وہ رات میں رہے. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن اتنے سب لوگ پاگل ہیں کیا؟ تو ایک آدمی کہ بھائی میں نے سب کا چیک اپ تو نہیں کیا ہے, تو کسی اور کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ وہ پاگل ہے, نہیں ہے, صحیح ہے, غلط ہے, کیا ہے؟ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم دیکھیں سب لوگ کیا کر رہے ہیں, فلاں کیا کر رہا ہے؟ نہیں. ایک آدمی اپنے بچوں کی شادی کرنا دیکھتا سارے لوگ کر رہے کہ نہیں کر رہے, کرتا, اس کی عمر ہو گئی, کرنا پڑے گی اس کو. یہ نہیں دیکھتا لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, پڑوسی کی ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس کو ضرورت بھی نہیں اس چیز کی, اس کو اپنا دیکھنا ہے, یہ نہیں کہ لوگوں کو دیکھتا پھرے. تو بعض لوگ کہتے ہیں اتنے سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں اور ویسا کر رہے ہیں, وہ پاگل ہیں, وہ غلط ہیں, وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہم کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کو کتاب و سنت سے دلیل مل جاتی ہے اور صحابہ اور سلف کا عمل ہم کو مل جاتا ہے, ہمارے لیے اتنا کافی ہے. میجورٹی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. بڑی سے بڑی شخصیت کوئی دلیل ہے؟ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کثروا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخصیت میں کوئی دلیل نہیں ہے, چاہے ایسے لوگ زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائیں. فلاں صاحب ایسا کہتے ہیں, دلیل نہیں ہے. فلاں صاحب کی طرح ایک لاکھ لوگ ہیں, دلیل نہیں ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سب پر بھاری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی سب سے زیادہ معظم ہے, ویسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے زیادہ قابل احترام ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ کسی کے قول میں دلیل نہیں ہے, خصوصاً جبکہ وہ نبی کے مقابلے میں ہو, چاہے وہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو جائے. میجورٹی دلیل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ میجورٹی کو دلیل سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں جانا چاہیے, ایسا آدمی بے نمازی ہو جائے گا. زیادہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں کہ نہیں پڑھنے والے ہیں؟ امت میں آپ فجر کی نماز میں اگر امام صاحب کو دے دیں ذمہ داری کہ آپ لوگوں کا رجسٹر اب بناؤ, تو آپ بتائیے کتنے لوگ آتے ہیں فجر میں, فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, بلکہ نمازی کتنے ہیں امت مسلمہ میں, کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اتنے سب کے پاگل ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی ایسا کہنا شروع کرے کہ بھائی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, وہ کتنی غلط بات کر رہے ہو, آپ کلمہ پھر سے پڑھو اپنا, نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, پانچ وقت کی نماز فرض ہے اللہ کے بندے. لیکن نہیں, اتنے سب پاگل ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں, اتنے سب پاگل ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں, ضروری ہوتا تو پڑھتے, ضروری ہوتا تو پڑھتے. اور دیکھو تجارت میں جھوٹ بولنا تو بہت ضروری ہے. کیوں؟ اتنے سب پاگل ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. بلکہ آج جو آدمی تجارت میں جھوٹ نہیں بولے, دیکھو یہ بھولا بھالا آدمی, یہ تجارت کرنے لائق نہیں, بیٹا تو ادھر آ, تو دکان پہ مت بیٹھ, تیری وجہ سے دھندا چوپٹ ہو جائے گا. بہت سچ بولتا ہے, دیکھیے اس میں یہ آئے بھائی, ارے ادھر آ جا, پیچھے آ, اپنی دکان کا ہے پورا بتاتا ہے یہ چیز اس میں یہ ملاوٹ ہے اس میں ایسا ہے, یہ آدمی کام کا نہیں ہے. تو جھوٹ بولنا ضروری ہے بزنس میں. اب بتائیے اگر ہم علم کے بجائے لوگوں کے پیچھے چلنے لگیں اور میجورٹی کو دیکھنے لگیں بے دین ہو جائیں گے ہم, نمازیں چھوڑنے والا بننا پڑے گا ہم کو, گناہ کرنے والا بننا پڑے گا ہم کو, دھوکہ دینے والا بننا پڑے گا, جھوٹ بولنے والا بننا پڑے گا, اور کیا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بننا پڑے گا. اس لیے کہ میجورٹی کا حال یہ ہے, میجورٹی کا حال یہ ہے. بتائیے پھر کیا کریں گے؟ امت مسلمہ میں پردہ کرنے والی عورتیں زیادہ ہیں یا بے پردہ زیادہ ہیں؟ بے پردگی زیادہ ہے. پھر کیا پردہ کرنے والی عورتیں بیوقوف ہیں؟ کیا پردہ ضروری نہیں ہے؟ تو میجورٹی دلیل کیسے بنی؟ میجورٹی دلیل بنی جہالت کی وجہ سے, علم معلوم نہیں ہے, اصول اور دلیل معلوم نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک میجورٹی کو یہی تو بات امام شافعی کہہ رہے ہیں اور یہی اہل حدیث کہتے ہیں, یہی بات اہل حدیث کہتے ہیں, میجورٹی دلیل نہیں, زیادہ لوگوں کا عمل دلیل نہیں. ہاں اگر زیادہ لوگوں کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اور بھی پکی بات ہو گئی, دلیل بھی ہے اور زیادہ لوگ بھی عمل کر رہے ہیں اور بھی اچھا. لیکن اگر دلیل اس کے پیچھے نہیں ہے بلکہ ٹکرا رہا ہے وہ دلیل سے اور زیادہ لوگ عمل کر رہے ہیں, ہمارے نزدیک کوئی چیز حجت نہیں ہے. یہ اہل حدیث کا اصول ہے. اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ان کا سرو, اگر زیادہ لوگ بھی ہوں رسول کے مقابلے میں وہ دلیل نہیں ہے. الانصاف میں الدہلوی نے اس کو ذکر کیا, شاہ ولی اللہ دہلوی نے ذکر کیا اس کو. اسی طرح سے امام مالک بھی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی بات لینے کی تو کوئی چھوڑنے کی بھی ہوتی ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ نہیں ہے, آپ کی کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی ہے نہیں. باقی جتنے بھی ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑی جا سکتی ہے نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, جو مدینے کے امام ہیں. لیکن آج بہت سارے لوگ, اگر کوئی آدمی لوگوں میں پڑھا لکھا مانا جاتا ہے, وہ ڈگری بھی ہوتی بعض اوقات اس کے پاس, آدمی جا کہتا ہے یہ سنت ہے, رفل دین سنت ہے, رفل دین مثال ہے, ایسی کئی باتیں اور ہیں. اہل حدیث کا مرکزی مسئلہ رفل دین نہیں ہے, اصل مسئلہ عقیدہ ہے, توحید ہے, اتباع ہے, یہ اصول بنیادی چیز ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, اب کسی کے پاس گیا کہا کہ یہ رفل دین یہ کیا سنت ہے؟ کہتا ہاں, کیونکہ نہیں بولے گا تو امام شافعی غلط ہو جاتے ہیں. پھر آدمی کہتا ہم کیوں نہیں کرتے ہیں رفل دین, ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہتا دیکھو اپنے امام کا طریقہ ہے رفل دین نہیں کرنا چاہیے. کیا رفل دین نبی سے ثابت ہے؟ ہاں. کیا سنت ہے؟ ہاں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنے امام کا طریقہ ایسا نہیں ہے. تو یعنی امام کی وجہ سے وہ کس کو چھوڑ رہا ہے؟ یعنی وہ نبی کی سنت کو چھوڑ سکتا ہے, امام کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. نبی کی سنت چھوڑ سکتا ہے لیکن امام کی بات, امام کا فتویٰ نہیں چھوڑ سکتا ہے. بتائیے دونوں میں زیادہ وزن کس کو دیا اس نے؟ زیادہ وزن کس کو دیا؟ وہ خود فیصلہ کرے. امام مالک اس کے خلاف ہے. امام مالک اس کو ایسے آدمی کے ساتھ نہیں ہے, امام مالک کا سپورٹ اس کو نہیں ہے. امام مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اور مدینے کے امام ہیں, اتنے بڑے امام ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کا حال یہ ہوتا ہے, کوئی بات لینے کی ہوتی ہے کوئی بات, یعنی باقی کتنا بھی بڑا کوئی ہو اس کی بات چھوڑے تو چلتا, کچھ ایسی بات ہوتی ہے اس کی جو چھوڑنے کی ہوتی ہے. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کی کوئی بات چھوڑنے کی نہیں ہوتی, چھوڑنے کی ضرورت کرنا بھی نہیں چاہیے آدمی نے, وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کسی اور کی بات چھوڑی جا سکتی ہے, لیکن کسی اور کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے. یہ کس کا اصول ہے؟ اہل حدیث کا اصول ہے. یہ اماموں نے ہم کو دیا ہے, بلکہ اماموں سے پہلے کس نے دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ اجماع وغیرہ کے دعوے کرتے ہیں کہ چار اماموں کے ماننے پر اجماع ہو چکا ہے اور اہل حدیث اس اجماع سے خارج ہیں, اس اجماع کے خلاف ہیں. ایسا کوئی اجماع نہیں ہوا ہے کہ چاروں اماموں میں سے ایک کی بات ماننا لازم ہے, ایسا پوری اسلامی تاریخ میں کبھی اجماع نہیں ہوا ہے. یہ اچھی طرح سے یاد رکھیے. دیکھیے بہت سارے لوگ جو بات نقل کرتے ہیں اس میں دھوکہ تو نہیں کہوں گا میں، لیکن عبارت کی وضاحت نہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس پہ اجماع ہے کہ ایک آدمی کسی امام کی بات مانے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں، اس کے لیے جائز ہے۔ اجماع جو ذکر کیا لوگوں نے کس پہ کیا ہے؟ کسی امام کی بات اگر کوئی آدمی مانتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ جائز ہے، ضروری نہیں کہ خود جا کے قرآن و حدیث میں ڈھونڈے۔ تو یہ کیا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ جائز ہے، لیکن اب بتانے والا اس کو کیا بنا کے بتاتا ہے؟ واجب ہے۔ جائز اور واجب میں کیا فرق ہے؟ وہی جیسے ایک آدمی کہے کہ نماز ادا کرنا واجب ہے اور تربوز کھانا واجب ہے، کدو کھانا واجب ہے، جائز ہے۔ جائز ایک الگ چیز ہوتی ہے اور واجب ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ واجب اس کو کہتے ہیں جس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، لازم ہے، اور جائز کیا ہے؟ کیا تو بھی ٹھیک، نہیں کیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اماموں کی بات ماننے کے بارے میں اگر اجماع ہوا بھی ہے تو کس پہ ہوا ہے؟ جائز ہے کسی، بلکہ امام تو کیا کسی بھی عالم کی بات اگر کوئی آدمی مانتا ہے جب تک کہ وہ دلیل سے نہیں ٹکراتی تو جائز ہے کہ نہیں اس کے لیے، کیونکہ خود تحقیق نہیں کرتا ہے تو کیا کرے گا، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن ایسا آدمی کتاب و سنت کے مقابلے میں اگر کسی کی بات مانتا ہے یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے برا یہ ہے کہ اس کو لازم سمجھے۔ ٹھیک ہے یہ کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم امام کی بات مانیں۔ کس نے اصول دیا یہ؟ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کا نام بتایا۔ جو آدمی اماموں کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے اس اصول کے لیے امام کا قول پیش کرنا چاہیے نا، کسی اور کا نہیں۔ یعنی فروع میں تو مقلد آدمی بن جائے اور اصول میں مجتہد۔ آپ اس پہ غور کیجئے، ایک آدمی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اماموں کی طرف نسبت اپنی کرے اور ان کی ماننے میں اصول خود بنائے تو اصول بڑا ہوتا ہے کہ فروع؟ اصول بڑا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر سارے مسائل نکلتے ہیں۔ تو اصول میں تو خود اپنے دل سے کچھ بھی اصول بنانے لگا ہے، مجتہد بن چکا ہے، اور فروع میں اماموں کے حوالے دیتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی، یعنی یہ غلط چیز ہے کہ انصاف سے دوری ہے۔ لہذا امام شافعی ایک اجماع نقل کر رہے ہیں، وہ اجماع دیکھیے کیا ہے، اتنے بڑے امام ہیں اور ایک اجماع نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس۔ مدارج السالکین میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے۔ اجماع سب کا ایک رائے ہو جانا، سب کا متفق ہو جانا، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ جس آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، جس آدمی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، ہاں یہ نبی کی سنت ہے، واضح ہو جائے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ فلاں ابن فلاں کے قول کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دے، کسی اور کے قول کی وجہ سے وہ نبی کی سنت کو چھوڑ دے، جائز نہیں ہے۔ اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے، اس پر اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کا یہ اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کے قول کی وجہ سے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نہ چھوڑی جائے۔ لیکن ہمارے دوسرے بھائی کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ سنت ہے، لیکن فلاں کا قول یہ ہے، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پر اس کے خلاف اجماع ہو چکا ہے، اس کے خلاف اجماع ہو چکا ہے، کسی کے قول کی وجہ سے سنت نہیں چھوڑی جائے گی۔ لہذا یہ اور اس طرح کی کئی باتیں ہیں جن کو ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور ایک بہت بڑا مغالطہ لوگوں کو ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں اس میں چاہوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر، میں تو بس ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، اخطی و اسیم، میری بات میں خطا بھی ہوتی ہے اور میری بات صحیح بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی بات میری خطا ہوتی ہے تو کوئی بات صحیح ہوتی ہے، میری بات صحیح بھی غلط بھی دونوں بھی ہو سکتی ہے۔ فانظروا فی رأیی، لہذا تم میری بات میں، میری رائے میں، میرے اجتہاد میں غور کرنا، اچھی طرح سے اس کو دیکھو۔ فکل ما وافق الکتاب والسنت فخذوه، تو میری ہر وہ بات، میری وہ بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو لو۔ وکل ما لم یوافق الکتاب والسنت فاترکوه، اور میری ہر وہ بات
جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دو. ابن عبد البر نے اس کو جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے. بہت سارے ہماری بھائی کہتے ہیں دیکھیے آپ اہل حدیث دھوکہ دیتے ہو, کیا کرتے آپ لوگ, آپ اماموں کے اقوال پیش کرتے, ہماری تقلید مت کرو, ہماری تقلید مت کرو. تو یہ انہوں نے کس سے کہا؟ عام عوام سے نہیں کہا, یہ انہوں نے علماء سے کہا. آپ بتائیے, سوال ہی پیدا ہوتا ہے امام مالک یہاں کیا کہہ رہے ہیں اور اہل حدیث کیا کہتے ہیں. جب اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ دیکھیے اماموں کی وہ بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہے لینا چاہیے, اور جو بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ نہیں لینا چاہیے, تو کہتے آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ امام کی بات کو چیک کرو گے؟ یعنی آپ کو کتاب و سنت کے مطابق آپ امام کی بات چیک کرو گے؟ یعنی آپ ان سے زیادہ علم والے ہو گئے. سوال یہ کہ یہاں پر امام مالک کس سے کہہ رہی ہے؟ مجتہدین سے. کیا مجتہد کو مجتہد کی تقلید کرنی پڑتی ہے؟ لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو مجتہد ہوتا ہے, دوسرا غیر مجتہد ہوتا ہے جس کو ہم متبع کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مجتہد اور دوسرا کون ہوتا ہے؟ متبع. وہ مجتہد سے استفادہ کرتے ہوئے نبی کی اتباع کرتا ہے, وہ مجتہد سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اتباع کس کی کرتا ہے؟ کیونکہ اتباع تو نبی کے کرنے کا حکم ہے, لیکن اس میں وہ مجتہد سے استفادہ کرتا ہے. ایسے آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متبع. وہ اتباع کر رہا ہے, وہ خود مجتہد نہیں ہے. اور یہی بات ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب جامع میں کہی ہے. انہوں نے کہا کہ مقلد کیا ہے؟ متبع ہوتا ہے آدمی. تو امام مالک یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ میری وہ بات تم قبول کرو جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو چیک کرو, اور میری وہ بات مت لو جو کتاب و سنت سے ٹکرائے. اب مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں اس آدمی کو جو کتاب و سنت سے خود مسئلے مسائل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اتنا علم اس کے پاس ہوتا ہے, کتاب و سنت کا گہرا علم اس کے پاس ہوتا ہے, لہذا اس کو کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے نہیں, وہ خود سے استنباط اور اجتہاد کر سکتا ہے. تو امام مالک ایسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری وہ بات لو جو کتاب و سنت کے مطابق ہے, ان کو لینے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو خود اجتہاد کریں گے. امام مالک کیا مجتہدین سے اپنی بات ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, امام مالک عام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہے لو, اور اگر میری بات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا کرو؟ چھوڑ دو. تو یہ عوام سے کہہ رہے ہیں. تو یہ منہج اہل حدیث کا ہے کہ کسی بھی بڑے عالم کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو لو, اور اگر نہیں ہے تو مت لو. تو یہ امام مالک نے یہی بات کرنے کے لیے ہم کو کہا ہے. تو میں نے جتنی باتیں ذکر کی ہیں یہ بنیادی اصول ہیں جو ائمہ سے ہم کو ملتے ہیں, امام احمد سے, امام شافعی سے, امام مالک سے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان اصولوں کو چھوڑ کر ایک آدمی بعض جزی مسائل میں ان کی بات ماننے کا دعویٰ کرے لیکن واقعی اتنے بڑے بڑے اصول نہیں مانے, تو آپ بتائیے اس کو ماننے والا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو بڑی باتیں ماننے سے انکار کر دے, نظر انداز کر دے اور چھوٹی باتیں مانے, آپ بتائیے کیسے اس کی بات کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی ماننے والا آدمی ہے؟ اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے, آپ کے قول و عمل کو اپنے لیے رہنما بنانا چاہیے, اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے, علماء ہیں, علماء سے فائدہ اٹھائے, ان کی طرف رجوع کرے, قرآن کی آیت نہیں سمجھی ان سے پوچھے, حدیث نہیں سمجھی ان سے پوچھے, مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ان سے پوچھے. پرابلم کیا ہے؟ علماء سے پوچھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہل حدیث یہ نہیں کہتے ہیں علماء سے مت پوچھو, خود سے تحقیق کرو, اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا اہل حدیث کے نزدیک تو کیا اہل حدیث کے مدرسے ہوتے؟ اہل حدیث کے مدرسے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ علماء ہوں گے اور عوام ہوگی, عوام کس سے استفادہ کرے گی؟ علماء سے. لیکن علماء کے بارے میں ایسا طرز اختیار کرنا کہ عالم نے بول دیا نا, پھر دلیل کچھ بھی ہو عالم کی بات ہم مانیں گے, یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. یہ کیسے تھا؟ عدی بن حاتم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو اپنا رب نہیں بنایا, آپ نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ جب اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو وہ حرام کرتے تم حرام مانتے,
اللہ کی حرام چیز کو وہ حلال کر دیتے تم حلال مانتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ایسا تو تھا. آپ نے کہا یہی تو ان کی عبادت کرنا تھا، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے. فتلک عبادتہم، ان کو معبود بنا دیا تم نے. اللہ کی بات کے مقابلے میں تم دوسرے کی بات کو مان رہے ہو، تم نے اللہ کا مقام اس کو دے دیا. اللہ ہی حلال و حرام کر سکتا ہے، تم نے اس کو اللہ کا مقام دے دیا، تم نے رب بنا لیا اس کو. تو یہ مقام اور مرتبہ اہل حدیث اپنے علماء کو نہیں دیتے ہیں. علماء مددگار ہیں تحقیق میں ہمارے، ہیں علماء مددگار ہیں. جیسے بچہ ہوتا ہے اس کو انگلی پکڑ کے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ پاؤں تو اس کے ہیں نا، اللہ نے اس کو بھی تو پاؤں دیے، پیدائش کیوں دی اس کو پاؤں، چلنے کے لیے دیے نا اللہ نے. تو اس کو ہاتھ پکڑ کے باپ چلاتا ہے وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن زندگی بھر باپ گود میں لے کے پھرے اس کو آپ صحیح ہیں؟ شروع شروع میں چلنے نہیں آ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن زندگی بھر وہ گود میں ہی مفسر بنا ہوا ہے، تفسیر لکھ رہا ہے پھر بھی گود میں بیٹھا ہوا ہے، شیخ الحدیث ہے پھر بھی گود میں بیٹھا ہوا ہے. آپ بتائیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے جوان بچہ ہو گیا ہے پھر بھی باپ کی گود میں، بولے بچپن میں ہم نے باپ کی گود میں رہے، اب جوانی میں چھوڑ دیں ہم باپ کو، اٹھا اب باپ بوڑھا لے کے گھوم رہا اس کو، آپ لوگ کیا بولیں گے، بیوقوف نہیں ہے یہ؟ اب تو چل سکتا ہے، پہلے دن بچپن میں نہیں چل سکتا تھا، اب تو چل سکتا ہے نا، تو اب کیوں باپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو ٹھیک ہے، پہلے دن جب تو اسلام میں آیا تب تیرے پاس علم نہیں تھا، تب تیرے پاس دلیل نہیں تھی، ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے، تب تو نے جس نے بتایا اس کی بات مان کے تو چلا، تو شیخ الحدیث ہے، تو مفسر ہے، تیری کتابیں گننے میں وقت نکل جاتا ہے، کتنی کتابیں لکھا ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ نہیں ہم تو بس انہیں کی تقلید کریں گے، کیسا چلے گئی ہے یا ایسے ہی جیسے اپنے پا ہونے کے باوجود کسی کی گود میں بیٹھنا، یہ اہل حدیث نہیں کرتے ہیں. تو لوگوں کے مراتب ہوتے ہیں، ایک آدمی جاہل ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، انگوٹھا بھی لگانا کہاں پوچھتا ہو، تو اس کو نہیں آتا ہے پڑھنا، ایسے آدمی سے آپ یہ کہیں گے بخاری کھول پڑھ اس کو، اہل حدیث ایسا کرتے ہیں، اہل حدیث علماء بھی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا. ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا، اب کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اب آپ اس کو بول رہے ہیں کہ نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ تمہاری تحقیق مکمل نہ ہو، جاؤ تفسیر پڑھو، بخاری پڑھو اور صاحب دلیلیں پڑھو، نماز نبوی پڑھ کے آؤ، پھر نماز چلی جائے گی اس کی، آپ کیا کریں گے؟ ذرا میرے بازو کھڑے ہو، جیسا میں کرتا ہوں ویسا تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایسے ہی کرنا پڑے گا کیونکہ نماز عصر کا وقت ہے، جائے گی نماز. لیکن وہ آدمی بوڑھا ہو گیا اور سب پڑھ کے بیٹھ گیا، پھر بھی آپ بول رہے ہیں، ہمیشہ اس کو کھینچتے اپنے بازو میں، جیسا میں کرتا ہوں ایسا کر، بولے آپ آتی ہے مجھ کو نہ ہی، جیسا میں کرتا ہوں ایسا تو کر، صحیح ہے یہ نہیں ہے، یا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسا کرنے لگے، صحیح ہے نہیں ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ ائمہ کی تقلید منوانے کے لیے ایک دم جاہل آدمی کی مثال ہم کو دیتے ہیں جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور اس کا فائدہ وہ بھی اٹھاتا ہے جو مفسر ہے اور شیخ الحدیث ہے، تو اس کا کنسیشن اس کو نہیں ملنے والا ہے نا، اس کا کنسیشن اس کو نہیں مل سکتا ہے. جو آدمی بالکل ویسا جاہل ہے اس کے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے کسی عالم کی بات ماننے کی، لیکن ایک آدمی جو خود عالم ہے وہ بھی کہے پھر عالم کس چیز کے آپ؟ آپ بتائیے عالم کہتے کس کو، نہیں جاننے والے کو کہ جاننے والے کو؟ جاننے والے کو. کیا جانتے آپ؟ مطلب دین جانتے ہیں، تو دین کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، تو کتاب و سنت جان کے بھی آپ نہیں جاننے والے کیسے بنے؟ تقلید جاہل کے لیے، تو آپ جاہل ہیں کہ عالم ہیں؟ کیسے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھنا آپ؟ تو آپ یہ سوچیے، اہل حدیث جو ہیں یعنی علماء کی ماننے سے روکتے نہیں ہیں، لیکن اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل آ گئی اب آپ آنکھ بند کر کے نہیں چل سکتے. ایک نابینا آدمی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا، ٹھیک ہے، جس کو آنکھ دی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہاتھ رکھ کے چل رہا کسی کے پیچھے، بولے دنیا میں اتنے سارے لوگ ان کو آنکھ نہیں ہے کیسے چلتے ہیں؟ تو تیرے کو اللہ نے آنکھ دی تو کیوں ایسا چلتا ہے؟ تو جب اس کے پاس علم آ گیا اس کو دلیل کے تابع چلنا ہے. ایک آدمی کو پانی نہیں مل رہا ہے کیا کرے گا وہ وضو کرنے کے لیے؟ تیمم. اور پانی مل گیا تو بھی زندگی بھر تیمم کر رہا ہے چلے گا؟ نہیں. پانی ہے اس کے پاس، اب تیمم کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. اب تیمم سے نماز ہوگی اس کی؟ نہیں. اب اس کے پاس دلیل آنے کے بعد اس کی تقلید اپنے آپ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. ہماری یہ دعوت ہے، جب آپ کے پاس دلیل ہے اللہ اس کے رسول کی بات پہنچ گئی تو آپ اس کو لو نا، آپ دوسری بات کو کیوں لے رہے ہو؟ فلاں کا قول آپ کو سمجھ میں آتا ہے، نبی کی بات نہیں سمجھ میں آتی. تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کا علم حاصل
کرنے اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بات لمبی ہو جائے گی, بس میں سمجھتا ہوں اسی پر اکتفا کر لوں. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے لیے مزید استقامت کا اور وضاحت کا ذریعہ بنائے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ دیکھیے, ہم لوگ بیانات سنتے اس طرح کے, لیکن ہم کو چاہیے, کئی بھائی ہمارے ایسے دنیا میں ہیں آج جن کو نہیں معلوم ہے, ان تک جا کے بتائے گا کون. ہم کو چاہیے کہ اپنی بستی میں, اپنے اطراف میں, اپنے ساتھ میں جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, شفقت کے ساتھ ان کو سمجھائے. یہ بھی نہیں کب تک پاگل بنا رہے گا, سدھر جا, ایسی دعوت نہیں دینا ہے. یہ طریقہ دعوت کا نبی کا ہے
نہیں.
شفقت سے, احترام کے ساتھ, محبت سے, پیار محبت سے اس کو دین کی بات سمجھانا چاہیے. ہم کو جیسے جیسے وقت ملے ہم یہ کام کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے.